أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الإسلام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. کا ترجمہ ہے الف لام را، ان اللہ ورا، میں اللہ ہوں، میں دیکھتا ہوں. یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کی آیات مستحکم بنائی گئی ہیں اور پھر صاحب حکمت اور ہمیشہ خبر رکھنے والے کی طرف سے اچھی طرح کھول دی گئی ہیں. حضرت مسلم معود رضی اللہ عنہ اس کی تفسیر فرماتے ہیں کہ اس کتاب کی آیتیں اپنے اندر حکمت رکھتی ہیں، اور جو کچھ بھی ان میں بیان ہوا ہے وہ بدی سے روکنے والا اور نیکی کی طرف لے جانے والا ہے، اور انسان کی پوشیدہ بدیوں سے اس کو آگاہ کر کے اس کی حقیقت سے اسے واقف کرتا ہے. اور اس کلام میں کسی قسم کا کوئی نقص نہیں اور نہ کوئی ضرورت سے زائد بات ہے، غرض تمام ضروری تعلیم بغیر فضول و لغو کی بقدر حاجت بیان کی گئی ہے. اور ساتھ ہی پھر اس امر کا بھی لحاظ رکھا گیا ہے کہ ہر ایک قسم کی ضروری تفصیل بھی آ گئی ہے، اور فروعات کو بھی نظر انداز نہیں کیا گیا بلکہ بقدر ضرورت انہیں بھی بیان کیا گیا ہے. من لدن حکیم خبیر سے یہ بتایا ہے کہ اس کا منبع بھی اعلیٰ ہے، اس لیے اس کی تمام تفاصیل پر اعتبار کیا جا سکتا ہے. حکیم اسے کہتے ہیں جو موقع کے مطابق کام کرنے والا ہو. اس صفت سے یہ ظاہر کیا گیا ہے کہ اس کلام کی بھیجنے والی ہستی کہ یہ مد نظر نہیں ہے کہ وہ لوگوں میں شہرت کی عزت حاصل کرے، بلکہ اس کے مد نظر بنی نوع انسان کا فائدہ ہے. پس اس نے کوئی ایسی تعلیم اس میں نہیں دی جو بظاہر خوبصورت ہو لیکن بباطن خراب ہو، بلکہ اس نے ہر وہ تعلیم جو انسان کے فائدہ کی ہے پیش کر دی ہے، خواہ لوگ اس سے کسی قدر ہی کیوں نہ بھاگیں اور برا نہ منائیں. ظاہر میں اچھی اور باطن میں بری تعلیم کی مثال انجیل کی تعلیم ہے کہ اگر کوئی تیری ایک گال پر تھپڑ مارے تو دوسری بھی آگے پھیر دے، اور بظاہر بری اور حقیقت میں اچھی تعلیم کی مثال قرآن کریم کی یہ تعلیم ہے کہ جو اقوام جبرن مذہب میں دخل دیں ان کا سختی سے مقابلہ کرنا چاہیے، جس تعلیم کی غرض لوگوں میں قبولیت حاصل کرنا ہوگی وہ اول و ذکر قسم کی تعلیموں پر انحصار کرے گی، اور جس کی غرض اصلاح ہوگی وہ لوگوں کی پسندیدگی یا عدم پسندیدگی کا خیال کیے بغیر جو مفید باتیں ہیں انہیں بیان کر دے گی. تصویر کبیر. اس بارے میں مزید حضرت مسلم معود فرماتے ہیں کہ خبیر کہہ کر یہ بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ حقیقت عمل سے واقف ہے. خبیر کا لفظ اصل حال کی واقفیت پر دلالت کرتا ہے اور بواطن امور کے جاننے کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے کہ اس صفت کہ مالک اندرونی تغیرات پر خاموش نہیں رہ سکتا اور بدعمالی کی سزا کو نظر انداز نہیں کر سکتا. حضرت خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, ان اللہ ارا, اللہ تعالیٰ جل شانہ فرماتا ہے, بتوں کے حامی جو کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے رہتے ہیں وہ میں دیکھ رہا ہوں, جس کے یہ معنی ہے کہ ہمیں ان کی شرارتوں کا علم ہے, اس کے مطابق باز پرس ہوگی. اس صورت میں دشمنان رسالت مآب کی شرارتوں کا بیان ہے. ملنا دن حکیم خبیر, یہ کتاب حکیم کی طرف سے ہے, عام حکیم جو کچھ کہتے ہیں اس کے سامنے عوام کو چونو چرا کا یارہ نہیں چاہ جائے کہ ایک عظیم الشان حکیم کی طرف سے ہو, اور حکیم بھی ایسا کہ جو ہر طرح سے باخبر ہو. اللہ تعالیٰ نے اس میں صرف یہی نہیں بتایا کہ جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے وہ میں دیکھ رہا ہوں, بلکہ پہلوں کی بھی خبر دی جن کے انکار کی وجہ سے جو قومیں ہلاک کر دی گئیں, اور آئندہ زمانے میں جو کچھ ہونے والا ہے, جو کچھ مسلمان کہلانے والے آنے والے شاہد کے ساتھ سلوک کریں گے اس سے بھی باخبر ہے. چنانچہ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ جو میں نے آیت پڑھی تھی سورہ ہود کی ہے, آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ ہود نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے, آپ سے پہلے کے انبیاء کے انکار کرنے والوں کی ہلاکت کا تو غم آپ کو تھا ہی, اپنی امت کا بھی غم تھا کیونکہ امت کی درستی کی ذمہ داری بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈالی گئی تھی. اس بارے میں حضرت مسلم موت فرماتے ہیں کہ آج یہی ذمہ داری آپ کے جانشینوں اور آپ کے ماننے والوں پر ہے, کیفیت اور کمیت دونوں کے لحاظ سے یہ ذمہ داری اس قدر ہے کہ پڑھ کر دل کانپ جاتا ہے. پھر دوسرے ماحول اس کی مزید تفصیل کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ہود اور اس جیسی صورتوں نے قبل از وقت بوڑھا کر دیا ہے, کیونکہ آپ دیکھتے تھے کہ آپ کے ساتھ توبہ کرنے والے لوگ آپ کے زمانہ تک ہی محدود نہ تھے بلکہ آپ کے بعد قیامت تک آنے والے تھے. ان لوگوں کی تربیت کی ذمہ داری آپ کس طرح اٹھا سکتے تھے؟ یہ خیال تھا جس نے آپ پر اثر کیا اور آپ کو بوڑھا کر دیا, مگر آپ کا یہ تقویٰ اللہ تعالیٰ کو ایسا پسند آیا کہ اس نے یہ کام اپنے ذمہ لیا اور وعدہ کر لیا کہ میں ہمیشہ تیری امت میں سے ایسے لوگ مبوس کرتا رہوں گا جو تیرے نقش قدم پر چل کر میرا کل حاصل کرنے والے ہوں گے اور تیری طرف سے اس امت کی اصلاح کریں گے. پھر آپ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے مقابلہ میں اب ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم نے کیا کیا ہے. ہمارا بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح یہ فرض رکھا گیا ہے کہ اپنے نفس کی اصلاح کے ساتھ دوسرے مومنوں کی اصلاح کی بھی فکر کریں. ایک ادنا غور سے یہ بات معلوم ہو سکتی ہے کہ بغیر ایک کامل نظام کے اس حکم پر عمل نہیں ہو سکتا. ایک مومن اپنے پاس کے مومنوں کو تنصیحت کر سکتا ہے, لیکن وہ سب دنیا کے مومنوں کو بغیر نظام کے کس طرح تنصیحت کر سکتا ہے؟ صرف مکمل نظام ہی ہے جس کے ذریعہ سے انسان اپنے گھر بیٹھا سب مسلمانوں کی خبر رکھ سکتا ہے, کیونکہ جب وہ نظام کے قیام میں مدد دیتا ہے, خواہ وہ روپیہ سے وقت سے قلم سے زبان سے, یا دماغ سے, تو وہ اس نظام کا ایک حصہ ہو جاتا ہے. اور اس نظام کے ذریعے سے جہاں جہاں بھی کام ہوتا ہے اس میں وہ شریک ہوتا ہے. اس وقت احمدی جماعت ہی نظام کے ماتحت ہے, اور دیکھ لو کہ وہی تبلیغ اسلام دنیا کے مختلف ممالک میں کر رہی ہے. فرماتے ہیں کہ ایک پنجاب کے گاؤں کا ذمہ دار یا ایک افغانستان کے گوشہ میں بسنے والا افغان جغرافیہ سے محض نابلد ہے, جب آپ کمائی کا ایک حصہ جب اپنی کمائی کا ایک حصہ خزانہ سلسلہ میں ادا کرتا ہے تو وہ نہ صرف اپنی ذاتی فرض کو ادا کرتا ہے بلکہ اس طرح وہ یورپ، امریکہ، سماٹرا، جاوا، افریقہ وغیرہ مختلف بر اعظموں اور ملکوں میں تبلیغ اسلام کا جو کام ہو رہا ہے اس میں شریک ہو جاتا ہے اور اسی حکم کی ذمہ داری سے ایک حد تک سکھ جوش ہو جاتا ہے. بس آج ہمارا جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف منسوب جماعت ہے اور جو سب سے بڑھ کر آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت اور عشق کی دعوے دار ہے اور اس زمانہ یہ کو یہ ثابت کر دیا ہے مان کر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو کہ صرف ہم دعویٰ ہی نہیں کر رہے بلکہ حقیقت میں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق، آپ کے حکم کے مطابق ہم نے امام کو پہچانا اور مانا اور ہم اس جماعت میں داخل ہو گئے ہیں جس پر یہ ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے ڈالی ہے تو آئندہ بھی دنیا کی اصلاح کی کوشش کرتی رہے گی. ہم میں سے ہر ایک کا یہ فرض ہے کہ ہم اس عشق کو سچ کر دکھائیں اور امت مسلمہ کو خصوصاً کہ وہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہونے والے ہیں اور تمام انسانیت کو عموماً آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی تعلیم کے جھنڈے تل لے آئیں. اور اس کے ساتھ سب سے بڑھ کر ہمیں خود بھی اپنی اصلاح کرنی ہوگی، اس طرف بہت توجہ دینی ہوگی کیونکہ نیک نمونہ سب سے بڑی تبلیغ ہے. اللہ کرے ہمارا شمار خوش قسمت لوگوں میں ہو جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر کو دیکھ کر یہ وعدہ کیا تھا کہ تیرے راستہ پر چل کر میرا قرب حاصل کرنے والے ہوں گے. اب کچھ اور آیات ہیں صفت خدیث سے متعلق، میں پیش کرتا ہوں. فرمایا وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا، اور کتنے ہی زمانوں کے لوگ ہیں جنہیں ہم نے نوح کے بعد ہلاک کیا اور تیرا رب اپنے بندوں کے گناہوں کی خبر رکھنے اور ان پر نظر رکھنے کے لحاظ سے بہت کافی ہے. حضرت مسلم ماؤد رضی اللہ عنہ اس کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس قسم کی مثالیں تم کو شروع سے دنیا میں نظر آئیں گی. نوح سے لے کر اس وقت تک نبی آتے رہے ہیں، سب کے زمانہ میں اسی طرح ہوتا چلا آیا ہے. وہ کفا بے رب کا بے جنوب عباد ہی خبیر و بصیرہ کہہ کر یہ بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو خبیر و بصیر ہے بندوں کو غلط راستے پر چلتے دیکھ کر کس طرح خاموش رہ سکتا ہے. یہ فکرہ بھی ان معنوں کو رد کرتا ہے جو اوپر کی آیت کے بعض نادانوں نے کیے ہیں کہ خدا تعالیٰ بڑے بڑے لوگوں کو یہ حکم دیتا ہے کہ بدکار ہو جاؤ، کیونکہ اس میں بتایا ہے کہ مہذب لوگ پہلے سے گناہگار ہوتے ہیں، یہ نہیں کہ خدا تعالیٰ ان کو گناہگار بناتا ہے. پھر ایک آیت ہے والذی اوحینا الیک من الکتاب هو الحق مصدقا لما بین یدیہ ان اللہ بعبادہ لخبیر بصیر، اور جو ہم نے تیری طرف کتاب میں سے وہی کیا ہے وہی حق ہے، اس کی تصدیق کرنے والا ہے جو اس کے سامنے ہے، یقیناً اللہ اپنے بندوں سے ہمیشہ باخبر رہنے والا اور ان پر گہری نظر رکھنے والا ہے. امام راضی ان اللہ بعبادہ لخبیر بصیر کے تحت فرماتے ہیں کہ اس ارشاد الہی کے دو پہلو ہیں. نمبر ایک، حقیقت یہ ہے کہ یہ بات برحق ہے کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہے، اور واللہ خبیر کا مطلب ہے کہ وہ چھپی ہوئی باتوں کو جاننے والا ہے، اور بصیر کا مطلب یہ ہے کہ وہ ظاہری باتوں کو بھی جاننے والا ہے. پس اس کی وحی میں ظاہری طور پر بھی اور باطنی طور پر بھی کوئی باطل بات نہیں ہے. نمبر دو, ان اللہ بے عبادہ لخبیر بصیر, اس اعتراض کا جواب بھی ہو سکتا ہے جو مشرکین مکہ کیا کرتے تھے کہ قرآن کسی عظیم المرتبت شخص پر کیوں نازل نہیں ہوا. بس فرمایا, ان اللہ بے عبادہ لخبیر, یعنی وہ ان کے باطن کو جانتا ہے اور ان کے ظاہر پر بھی نظر رکھے ہوئے ہے. بس اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا اور ان کے علاوہ کسی اور کو نہ چنا, کیونکہ اس کے نزدیک وہی اس مقام کے لیے ان میں سے سب سے زیادہ اہل تھے. پھر فرمایا, ولا بسط اللہ الرزق لعباده لبغوا فی الارض ولكن ينزل بقدر ما یشاء انه بعباده خبیر بصیر, اور اگر اللہ اپنے بندوں کے لیے رزق کشادہ کر دیتا تو وہ زمین میں ضرور باغیانہ روش اختیار کرتے, لیکن وہ ایک اندازہ کے مطابق جو چاہتا ہے نازل کرتا ہے. یقیناً وہ اپنے بندوں سے ہمیشہ باخبر اور ان پر گہری نظر رکھنے والا ہے. اس آیت کے تعلق میں حضرت انس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں اپنے رب تبارک و تعالیٰ سے بیان کی ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس نے میرے کسی ولی کی اہانت کی اس نے گویا مجھے جنگ کے لیے للکارا, اور میں اپنے اولیاء کی مدد کرنے میں سب سے سرعت سے کام لینے والا ہوں, اور مجھے ان کے باعث اس طرح غصہ آتا ہے جس طرح غضبناک شیر کو غصہ آتا ہے, اور میں کسی کام کے کرنے میں کبھی متردد نہیں ہوا. البتہ ایک ایسے مومن کی روح قبض کرنے میں مجھے تردد ہوتا ہے جو موت کو ناپسند کرتا ہے. اگرچہ میں اس کی ناگواری کو ناپسند کرتا ہوں مگر اس کے سوا چارہ نہیں, اور میرا کوئی مومن بندہ میرا مقرب نہیں ہوا مگر ان فرائض کی ادائیگی کی وجہ سے جو میں نے اس پر فرض کیے ہیں, اور میرا مومن بندہ نوافل کے ذریعہ مسلسل میرے قریب ہوتا جاتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں. بس جب میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں تو میں اس کے کان آنکھیں زبان اور ہاتھ اور اس کے مددگار ہو جاتا ہوں. بس اگر وہ مجھ سے کچھ مانگتا ہے تو میں اس کو دے دیتا ہوں, اگر وہ مجھ سے کوئی دعا کرتا ہے تو میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں. میرے کچھ بندے مجھ سے عبادت کا دروازہ پوچھتے ہیں اور میں جانتا ہوں اگر میں نے اس کو وہ دروازہ بتا دیا تو اس شخص میں عجب آ جائے گا جو اس کو بگاڑ دے گا, اور میرے کچھ مومن بندے ایسے ہیں کہ جن کو دولت مندی ہی راہ راست پر قائم کر سکتی ہے, اور اگر میں ان کو غریب کر دوں تو غربت ان کو بگاڑ دے گی. اور میرے مومن بندوں میں سے بعض ایسے ہیں جن کو غربت ہی درست حال پر قائم رکھتی ہے, اگر میں ان کو غنی کر دوں تو امیر ہونا اس کو فساد میں مبتلا کر دے گا, اور میں اپنے بندوں کے بارے میں ان کے دلوں کے حال کو جانتے ہوئے تدبیر کرتا ہوں, پس میں علیم و خبیر ہوں. اس کے بعد حضرت انس نے ان الفاظ میں دعا کی ہے, اللہم انی من عبادک المومنین الذین لا یصلحهم الا الغناء فلا تفقدنی برحمتک, اے اللہ میں تیرے ان مومن بندوں میں سے ہوں جن کو صرف گناہ ہی راس آتا ہے, بس تو اپنی رحمت سے مجھے مفلس نہ رہنے دینا. پھر فرمایا, یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر, اے لوگو یقین ہم نے تمہیں نر اور مادہ سے پیدا کیا اور تمہیں قوموں اور قبیلوں میں تقسیم کیا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو, بلا شبہ اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ معزز وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے, یقیناً اللہ دائمی علم رکھنے والا اور ہمیشہ باخبر ہے. علامہ فخر الدین راضی اس آیت کی تفسیر کے فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ظاہر کو جانتا ہے، تمہارے نصب کو جانتا ہے، تمہارے باطن سے باخبر ہے، اس پر تمہارے بھید مخفی نہیں ہے، بس تم تقویٰ کو اپنا عمل بناؤ اور تقویٰ میں بڑھتے چلے جاؤ جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں بڑھایا۔ اور خلیفۃ المسیح اول فرماتے ہیں تم میں سے معزز اور زیادہ مکرم وہ ہے جو زیادہ تر متقی ہے، جس قدر نیکیاں اور اعمال صالح کسی میں زیادہ ہوتے ہیں وہی زیادہ معزز و مکرم ہے۔ کیا بے جا شیخی اور انانیت نہیں ہو رہی؟ پھر بتلاؤ اس نعمت کی قدر کی تو کیا کی؟ یہ اخوت اور برادری کا واجب الاحترام مسئلہ اسلام کی دیکھا دیکھی اب اور قوموں نے بھی لے لیا ہے۔ پہلے ہندو وغیرہ قومیں کسی دوسرے مذہب و ملت کے پیراؤ کو اپنے مذہب میں ملانا عیب سمجھتے تھے اور پرہیز کرتے تھے، مگر اب شدھ کرتے اور ملاتے ہیں، گو کامل اخوت اور سچے طور پر نہیں، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف غور کرو کہ حضور نے اپنی عملی زندگی سے کیا ثبوت دیا کہ زید جیسے کہ نکاح میں شریف بیویاں آئیں۔ اسلام مقدس اسلام نے قوموں کی تمیز کو اٹھا دیا، جیسے وہ دنیا میں توحید کو زندہ اور قائم کرنا چاہتا تھا اور چاہتا ہے، اسی طرح ہر بات میں اس سے وحدت کی روح پھونکی اور تقویٰ پر ہی امتیاز رکھا۔ قومی تفریق پر جو نفرت اور حقارت پیدا کر کے شفقت علی خلق اللہ کے اصول کی دشمن ہو سکتی تھی اسے دور کر دیا۔ ہمیشہ تھا منکر، جب اسلام لاوے تو شیخ کہلاوے۔ یہ سعادت کا تمغہ، یہ سعادت کا نشان جو اسلام نے قائم کیا تھا صرف تقویٰ تھا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں مکرم اور معظم کوئی دنیاوی اصولوں سے نہیں ہو سکتا، خدا کے نزدیک بڑا وہ ہے جو متقی ہے۔ انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ یہ جو مختلف ذاتیں ہیں یہ کوئی وجہ شرافت نہیں، خدا تعالیٰ نے محض عرف کے لیے یہ ذاتیں بنائیں، اور آج کل تو صرف بات چار پشتوں کے حقیقی پتہ لگانا ہی مشکل ہے۔ متقی کی شان نہیں کہ ذاتوں کے جھگڑے میں پڑے۔ جب اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا کہ میرے نزدیک ذات کوئی سند نہیں، حقیقی مکرمت اور عظمت کا باعث صفت تقویٰ ہے، پھر فرماتے ہیں دینی غریب بھائیوں کو کبھی حقارت کی نگاہ سے نہ دیکھو۔ مال و دولت یا نسبی بزرگی پر بے جا فخر کر کے دوسروں کو ذلیل اور حقیر نہ سمجھو، خدا کے نزدیک مکرم وہی ہے جو متقی ہے۔ چنانچہ فرمایا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، لیکن اللہ تعالیٰ کے وجہ سے گو کے جماعت میں بہت بڑا حصہ ایسا ہے جو اس بات پر قائم ہے، لیکن پھر بھی وقتاً فوقتاً ایسی مثالیں سامنے آتی رہتی ہیں۔ ہمیں اب اس تعلیم کو بڑی اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے۔ اب بھی ایسے خطوط آتے رہتے ہیں اکثر جن میں یہ ذکر ہوتا ہے کہ ہمیں یا ہمارے عزیزوں کو لڑکیوں کی طرف سے شادیوں کے بعد غربت کے طعنے دیے جاتے ہیں یا حسد نصب کے طعنے دیے جاتے ہیں۔ تو یہ باتیں تو ایسی ہیں جو شادی کرنے والے کو پہلے سوچ لینی چاہیے۔ پہلے حسب نصب یا غربت یا عمارت کا پتہ یا علم نہیں تھا، انتہائی ظلم کی بات ہے یہ۔ پہلے بھی آپ کسی نے مجبور نہیں کیا ہوتا کسی کو مجبور فلاں جگہ شادی کرنی، اپنی مرضی سے اپنے شوق سے کرتے ہیں، تو پھر اس کے بعد کوئی وجہ نہیں کہ اس قسم کے طعنے یا اس قسم کی باتیں کی جائیں۔ کچھ خدا کا خوف ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ سب کو تقویٰ پہ قائم کرے۔ قرآن کریم کی بعض اور بیان فرمودہ پیشگوئیاں ہیں، پیشخبریاں ہیں۔ فرمایا وائز الشار و اطلت، اور جب 10 ماہ کی گابن اونٹنیاں بغیر کسی نگرانی کے چھوڑ دی جائیں گی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام سورہ تکویر کی شاید کی تفسیر کے تحت فرماتے ہیں کہ قرآن اور حدیث دونوں بتلا رہے ہیں کہ مسیح کے زمانہ میں اونٹ بیکار ہو جائیں گے، یعنی ان کے قائم مقام کوئی اور سواری پیدا ہو جائے گی. یہ حدیث مسلم میں موجود ہے اور اس کے الفاظ یہ ہیں: ولا یترکن القلاص فلا یسعى علیہا. اور قرآن کے الفاظ یہ ہیں: واذا الاشار اطلق. شیعوں کی کتابوں میں بھی یہ حدیث موجود ہے مگر کیا کسی نے اس نشان کی کچھ پرواہ کی؟ ابھی عنقریب ہی اس پیشگوئی کا دلکش نظارہ مکہ اور مدینہ کے درمیان نمایاں ہونے والا ہے، جبکہ اونٹوں کی ایک لمبی قطار کی جگہ ریل کی گاڑیاں نظر آئیں گی اور 1300 برس کی سواریوں میں انقلاب ہو کر ایک نئی سواری پیدا ہو جائے گی. اس وقت ان مسافروں کے سر پر جب یہ آیت وائزل اشار اطلت اور یہ حدیث ولا یترکن القلاص فلا یسعى علیہا پڑھی جائے گی تو کیسے ان شرائع صدر سے ان کو ماننا پڑے گا کہ یہ در حقیقت آج کے دن کے لیے ایک نشان تھا اور ایک عظیم الشان پیشگوئی تھی جو ہمارے نبی کریم کے مبارک لبوں سے نکلی اور آج پوری ہوئی. یہ بھی اس زمانہ کے میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی صداقت کے لیے پیش کی گئی ہے. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں: میں وہ شخص ہوں جس کے زمانہ میں اس ملک میں ریل جاری ہو کر اونٹ بیکار کیے گئے، اور ان قریب وہ وقت آتا ہے بلکہ بہت نزدیک ہے جبکہ مکہ اور مدینہ کے درمیان ریل جاری ہو کر وہ تمام اونٹ بیکار ہو جائیں گے جو 1300 برس سے یہ سفر مبارک کرتے تھے. تب اس وقت ان اونٹوں کی نسبت حدیث جو صحیح مسلم میں موجود ہے صادق آئے گی، یعنی کہ لا یترکن القلاص فلا یسعى علیہا، یعنی مسیح کے وقت میں اونٹ بیکار کیے جائیں گے اور کوئی ان پر سفر نہیں کرے گا. پھر فرمایا: وائذ الصحف نشرت، اور جب صحیفے نشر کیے جائیں گے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں: صحیح قرآن شریف میں آخری زمانہ کی نسبت اور بھی پیشگوئیاں ہیں، ان میں سے ایک یہ پیشگوئی بھی ہے: واحد الصحف و نشرت، یعنی آخری زمانہ میں وہ ہوگا، آخری زمانہ وہ ہوگا جبکہ کتابوں اور صحیفوں کی اشاعت بہت ہوگی، گویا اس سے پہلے کبھی ایسی اشاعت نہیں ہوئی تھی. یہ ان کلوں کی طرف اشارہ ہے جن کے ذریعے سے آج کل کتابیں چھپتی ہیں اور پھر ریل گاڑی کے ذریعے سے ہزاروں کوسوں تک پہنچائی جاتی ہیں. اب ویسے تو قدیم سے درختوں کے پتوں اور ان کی چھالوں اور ہڈیوں وغیرہ پر لکھنے کا رواج رہا ہے، اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہ رواج تھا، لیکن باقاعدہ فن طباعت کا آغاز جو ہے وہ چین سے ہوا، اور 770 عیسوی میں جو پہلا اشاعت کی ہوئی مطبوعہ نمونہ وہ 770 عیسوی میں شائع ہوا اور برٹش میوزیم میں موجود ہے. بہرحال یہ فن اب روز بروز ترقی کر پر ہے، اس کی نئی نئی شکلیں مثلاً کمپیوٹر اور کمپیوٹر چھاپا خانے، پھر آج کل تو ای میل وغیرہ مختلف چیزیں ہیں جاری ہیں جو اس الہی خبر کی کہ واحد الصحف و نشرت کی صداقت کا منہ بولتا ثبوت ہیں. پھر فرمایا: والخیل والبغال والحمیرہ لترکبوہا وزینتا ویخلق ما لا تعلمون. اور گھوڑے اور خچر اور گدھے پیدا کیے تاکہ تم ان پر سواری کرو اور وہ بطور زینت بھی ہوں، نیز وہ تمہارے لیے وہ بھی پیدا کرے گا جسے تم نہیں جانتے. اور خلیفۃ المسیح رابع رحم اللہ تعالیٰ اس آیت کے ایک تعارفی نوٹ میں فرماتے ہیں کہ ہر قسم کے جانوروں کی تخلیق کا ذکر فرمانے کے بعد یہ عظیم الشان پیشگوئی فرمائی گئی ہے کہ اس قسم کی اور سواریاں بھی اللہ تعالیٰ پیدا فرمائے گا، اور جن کا تمہیں اس وقت کوئی علم نہیں، چنانچہ فی زمانہ ایجاد ہونے والی نئی نئی سواریوں کی پیشگوئی اس آیت میں فرما دی گئی ہے. اور مختلف نو قسم کی سواریاں ہیں، اور پھر ان کے مختلف نو قسم کے فیولز ہیں جن سے یہ چلتی ہیں، سولر انرجی سے چلنے والی سواریاں ایجاد ہیں. پھر ترقی یافتہ قوموں کے زوال کی خبر ہے. علم ترک افعال ربوں کا بے اصحاب الفیل علم یجعل کیدہم فی تضلیل. وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارت من سجیل فجعلہم کعصفی مأکول. کیا تو نہیں جانتا کہ تیرے رب نے ہاتھی والوں سے کیا سلوک کیا؟ کیا اس نے ان کی تدبیر کو رائے گاہ نہیں کر دیا اور ان پر غول در غول پرندے نہیں بھیجے؟ وہ ان پر کنکر ملی خشک مٹی کے ڈھیلوں سے پتھراؤ کر رہے تھے، بس اس نے انہیں کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا. اس کی تفسیر میں خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دنیاوی قوموں کی ترقی آخر اس نقطۂ عروج پر ختم ہوگی کہ وہ ساری عظیم طاقتیں اسلام کو نیست و نابود کرنے کے درپے ہو چکی ہوں گی. قرآن کریم ماضی کا ایک واقعہ بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ اس سے پہلے بھی ام القرآ یعنی مکہ کی بڑی بڑی ظاہری حشمت والی قوموں نے تباہ کرنے کی کوشش کی تھی. وہ اصحاب الفیل یعنی بڑے بڑے ہاتھیوں والے تھے، لیکن پیشتر اس کے کہ وہ ان بڑے بڑے ہاتھیوں پر مکہ تک پہنچتے، ان پر ابابیل نے جو سمندری چٹانوں کی کھوؤں میں گھر بناتی ہیں ایسے کنکر برسائے جن میں چیچے کے جراثیم تھے، اور ساری فوج میں وہ خوفناک بیماری پھیل گئی اور آنن فانن وہ ایسی لاشوں کے ڈھیر ہو گئے جیسے کھایا ہوا بھوسا ہو. ان کے جسموں کو مردار خور پرندے پٹک پٹک کر زمین پر مارتے تھے. بس آئندہ بھی اگر کسی قوم نے طاقت کے درجے پر اسلام کو، اسلام کی یا مکہ کی بے حرمتی کا اور تباہی کا ارادہ کیا تو وہ بھی اسی طرح تباہ کر دی جائے گی. پھر فرمایا، شق قمر کی خبر ہے کہ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، کہ ساعت قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا. حضرت مسلم معود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مکہ ہی میں تھے کہ آپ کو اعلان ہوا اقتربت الساعۃ وانشق القمر، اسلام کی ترقی کا وقت آ گیا ہے اور عرب کی حکومت تباہ کر دی گئی. چاند عرب کا نشان تھا، چنانچہ جب کوئی شخص خواب میں چاند دیکھے تو اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ اسے عرب کی حکومت کے حالات بتائے گئے ہیں. بس چاند کے پھٹنے کے یہ معنی تھے کہ عرب کی حکومت تباہ ہو جائے گی اس وقت جب آپ کے صحابہ چاروں طرف دنیا میں جان بچائے دوڑے پھرتے تھے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گلا گھونٹا جاتا تھا اور آپ کی گردن میں پٹکے ڈالے جاتے تھے، جب خانہ کعبہ میں نماز پڑھنے کی بھی آپ کو اجازت نہیں تھی، اور جب سارا مکہ آپ کی مخالفت کی آوازوں سے گونج رہا تھا، اس وقت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں کو یہ خبر دی کہ عرب کی حکومت کی تباہی کا خدا نے فیصلہ کر دیا ہے اور اسلام کے غلبہ کا وقت آ گیا ہے، کہ کس طرح چند سال کے بعد یہ پیشگوئی پوری ہوئی. کیدار کی ساری حشمت توڑ دی گئی، اسلام کا جھنڈا بلند کر دیا گیا، چاند پھٹ گیا، قیامت آ گئی اور ایک نیا آسمان اور ایک نئی زمین بنا دی گئی. پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی چند احادیث ہیں جو میں پیش کرتا ہوں. حضرت زید اور حضرت جعفر کی شہادت کی خبر. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے علم پا کر حضرت جعفر اور حضرت زید رضی اللہ عنہما کی وفات کی اطلاع آنے سے پہلے اس حال میں اطلاع دی کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر کے عین مطابق جس روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حضرت زید اور حضرت جعفر کی شہادت کی خبر دی، میدان موتا میں دونوں صحابہ کی شہادت ہو چکی تھی، جس کی تصدیق ان کی شہادت کی باقاعدہ خبر لانے والے فرد کے پیغام پہنچانے سے ہو گئی. پھر آپ نے صحابہ کو ان کی خوشحالی کی بھی خبر دی. حضرت جابر روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہارے پاس کوئی قالین ہے؟ میں نے عرض کی، حضور ہمارے پاس قالین کہاں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عنقریب تمہارے قالین بھی ہوں گے. پھر ہم پر وہ زمانہ آیا کہ میں اپنی بیوی کو کہتا کہ میری راہ سے اپنا قالین ہٹاؤ، تو وہ کہتی کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا تھا کہ عنقریب تمہارے پاس قالین ہوں گے؟ یہ جواب سن کر میں ان قالینوں کو پیچھے رہنے دیتا. حضرت عبد الرحمن بن ابی مہلہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ کالی بکریوں کا ریوڑ میری پیروی کر رہا ہے اور ان کے پیچھے خاکستری رنگ کی بکریوں کا ریوڑ ہے. اس پر حضرت ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ, یہ عرب آپ کی پیروی کریں گے اور پھر عجم ان کی پیروی کریں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے نے بھی یہی تعبیر کی ہے. پھر مسلمانوں پر دوسری اقوام کے حملہ آور ہونے کی خبر ہے. عبد الرحمن بشر ابن جابر ابو عبد السلام صوبان سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قریب ہے کہ دوسری قومیں تم پر اس طرح حملہ آور ہوں گی جیسے کھانے والے کھانے کے کسی برتن پر آ ٹوٹتے ہیں. ایک شخص نے عرض کی کہ یہ ہماری تعداد کی کمی کی وجہ سے ہوگا. حضور نے فرمایا نہیں, تم اس زمانے میں تعداد میں بہت ہو گئے لیکن تم ایسے ہو گئے جیسے دریا کے پانی پر میل اور کوڑے کا جھاگ ہوتا ہے. اللہ تمہارے روب کو تمہارے دشمنوں کے دل سے نکال ڈالے گا اور تمہارے دلوں میں کمزوری ڈالے گا. ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ, یہ کمزوری کیا ہوگی؟ آپ نے فرمایا دنیا کی محبت اور موت کا خوف, جو آج کل ہم دیکھ رہے ہیں. آخری زمانہ میں تجارت کے بارے میں پیش گوئی. حضرت عبداللہ بن مسعود نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب قرب قیامت کا زمانہ آئے گا تو خاص خاص لوگوں کو ہی سلام کیا جائے گا اور تجارت اس قدر پھیل جائے گی کہ عورت اپنے خاوند کی تجارت میں اس کی مدد کرے گی اور رحمی رشتے منقطع ہو جائیں گے. حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ اے محمد, اگر جنت کا عرض آسمان اور زمین ہے تو پھر دوزخ کہاں ہے؟ آپ نے فرمایا کہ تو نے نہیں دیکھا کہ جب رات آتی ہے تو دن کہاں چلا جاتا ہے؟ اس نے کہا اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسی طرح اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. اس زمانے میں یہ سمجھنا تو مشکل تھا لیکن آج کل جو مختلف سمتوں یا ڈائمینشنس کی وجود کی خبر دی گئی ہے جو انسان سمجھ سکتا ہے. پھر حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام نے آئندہ ہونے والی باتیں بیان فرمائیں, ان کی چند مثالیں. آپ فرماتے ہیں کہ میرے مخلص دوست مولوی نور الدین صاحب کا ایک لڑکا فوت ہو گیا تھا اور وہ ایک لڑکا تھا. اس کے فوت ہونے پر بعض نادان دشمنوں نے بہت خوشی ظاہر کی اس طرح اس خیال سے کہ مولوی صاحب لاولد رہ گئے. تب میں نے ان کے لیے بہت دعا کی اور دعا کے بعد خدا تعالیٰ کی طرف سے مجھے اطلاع ملی کہ دعا سے ایک لڑکا پیدا ہوگا اور اس بات کا نشان کہ وہ محض تمہاری دعا کے ذریعے سے پیدا کیا گیا ہے یہ بتایا گیا ہے کہ اس کے بدن پر بہت سے پھوڑے نکل آئیں گے. چنانچہ وہ لڑکا پیدا ہوا جس کا نام عبداللہ رکھا گیا اور اس کے بدن پر غیر معمولی پھوڑے بہت سے نکلے جن کے داغ اب تک موجود ہیں. اور یہ پھوڑوں کا نشان لڑکے کے پیدا ہونے سے پہلے بدریہ اشتہار شائع کیا گیا تھا. سعد اللہ لدھیانوی کی موت کی خبر دیتے ہوئے مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں من جملہ ان نشانوں کے سعد اللہ لدھیانوی کی موت ہے جو پیشگوئی کے مطابق ظہور میں آئی. اس کی تفصیل یہ ہے کہ جب منشی سعد اللہ لدھیانوی بدگوئی اور بدزبانی میں حد سے بڑھ گیا اور اپنی نظم اور نثر میں اس قدر اس نے مجھ کو گالیاں دیں کہ میں باور نہیں کر سکتا کہ جب سے دنیا پیدا ہوئی ہے کسی نے ایسی گندی گالیاں کسی نبی اور مرسل کو دی ہوں جیسا کہ اس نے مجھے دیں. چنانچہ جس شخص نے اس کی مخالفانہ نظمیں اور نثریں اور اشتہار دیکھے ہوں گے اس کو معلوم ہوگا کہ وہ میری ہلاکت اور نابود ہونے کے لیے اور نیز میری ذلت اور نامرادی دیکھنے کے لیے کس قدر حریص تھا اور میری مخالفت میں کہاں تک اس کا دل گندا ہو گیا تھا۔ بس ان تمام امور کے باعث میں نے اس کے بارے میں یہ دعا کی کہ میری زندگی میں اس کو نامرادی اور ذلت کی موت نصیب ہو۔ سو خدا نے ایسا ہی کیا اور جنوری 1907 کے پہلے ہفتہ میں چند گھنٹے میں نمونیا پلیٹ سے اس جہان فانی سے ہزاروں حسرتوں کے ساتھ پوچھ کر گیا، اور وہ پیشگوئی جس میں میں نے لکھا تھا کہ نامرادی اور ذلت کے ساتھ میرے روبرو وہ مرے گا، وہ انجام آتم میں عربی شعروں میں ہے، اور وہ یہ ہے: تو نے اپنی خباثت سے مجھے بہت دکھ دیا ہے، پس میں سچا نہیں ہوں اگر ذلت کے ساتھ تیری موت نہ ہو، اور صرف تیری ذلت پر ہی کچھ حصہ نہیں، خدا تجھے ماں تیرے گروہ کے ذلیل کرے گا اور مجھے عزت دے گا یہاں تک کہ لوگ میرے جھنڈے کے نیچے آ جائیں گے۔ اے میرے خدا، مجھ میں اور سعد اللہ میں فیصلہ کر، یعنی جو کاذب ہے صادق اور کے روبرو اس کو ہلاک کر۔ اے وہ علیم و خبیر جو میرے دل کو اور میرے اندر کی پوشیدہ باتوں کو دیکھ رہا ہے، اے میرے خدا، میں تیری رحمت کے دروازے دعا کرنے والوں کے لیے کھلے دیکھتا ہوں، بس یہ جو میں نے سعد اللہ کے حق میں دعا کی ہے اس کو قبول فرما اور رد نہ کر، یعنی میری زندگی نہیں اس کو ذلت کی موت دے۔ پھر کانگڑا کے زلزلہ کی خبر فرماتے ہیں حضرت مسیح علیہ السلام، فرماتے ہیں کہ میں نے زلزلہ کی نسبت پیشگوئی کی تھی جو اخبار الحکم اور البدر میں چھپ گئی تھی کہ ایک سخت زلزلہ آنے والا ہے جو بعض حصہ پنجاب میں ایک سخت تباہی کا موجب ہوگا، اور پیشگوئی کی تمام عبارت یہ ہے: زلزلہ کا دھکا، افت دیار و محلوہا و مقاموہا۔ چنانچہ وہ پیشگوئی 4 اپریل 1905 کو پوری ہوئی، اور اس پیشگوئی کے مطابق کانگڑا میں شدید زلزلہ آیا، اس میں ہندوؤں کے مشہور مندر زمین بوس ہوئے، دھرمشالہ کی اور ڈلہوزی کی اور متفرق انگریز چھاؤنیاں جو تھیں ان بڑی تباہی آئی ان میں، اور ایک محتاط اندازے کے مطابق اس وقت کہتے ہیں کہ 20,000 آدمی لقمہ اجل ہوئے۔ اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کے عجیب معجزہ ہے کہ کسی اہم بی کو کسی کوئی جانی یا مالی نقصان نہیں ہوا۔ پھر کانگڑا کے زلزلہ کے حالات بیان کرتے ہوئے حضرت مفتی صادق صاحب رضی اللہ عنہ اپنی کتاب ذکر حبیب میں بیان فرماتے ہیں کہ 4 اپریل 1905 کی صبح کو جبکہ پنجاب میں سخت زلزلہ آیا اور کانگڑا کے پہاڑ میں کئی ایک بستیاں بالکل تباہ ہو گئیں، اور ہندوؤں کی دیوی جوالا مکھی کی لاٹ بج گئی اور عمارت مسمار ہو گئی، اس وقت صبح 6:30 بجے قریب قادیان میں بھی سخت زلزلہ محسوس ہوا، مگر یہ خدا کا فضل رہا کہ جیسا کہ لاہور امرتسر میں کئی ایک مکانات گر گئے اور آدمی مر گئے اور بہتوں کو چوٹیں آئیں، ایسا کوئی حادثہ قادیان میں نہیں ہوا۔ میں ان دنوں کچھ بیمار تھا اور خود حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام میرا علاج کرتے تھے، روزانہ تازہ ادویہ منگوا کر اور ایک گولی اپنے ہاتھ سے بنا کر مجھے بھیجا کرتے تھے۔ میں اس وقت اپنے اہل بیت کے ساتھ حضرت مسیح موعود کے مکان میں اس کمرہ میں مقیم تھا جو گول کمرے کے نام سے مشہور ہے، اور جس میں میں قادیان میں سب سے پہلی دفعہ 1891 کے ابتدا میں آن کر مقیم ہوا تھا۔ چونکہ زلزلے کے اس بڑے دھکے آنے کے بعد بھی چند گھنٹوں کے وقفے پر بار بار زمین ہلتی تھی، اس واسطے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ تجویز کی کہ مکانات کو چھوڑ کر باہر باغ میں ڈیرہ لگایا جائے۔ اکثر دوست بما قبائل باہر چلے گئے اور چھوٹی چھوٹی جھونپڑیاں بنائی گئیں، اور بعض نے خیمے کھڑے کر لیے، اور کئی ماہ تک اس باغ میں قیام رہا۔ انہیں ایام میں جاپان کا ایک پروفیسر اموری جو علم زلازل کے محقق اور مبصر تھے، ان زلازل کی تحقیقات کے واسطے ہندوستان آیا تھا، اور بعد تحقیقات اس نے فیصلہ کیا تھا کہ یہاں اب کئی سال تک اور کوئی زلزلہ نہیں آئے گا، لیکن حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی انہامی پیشگوئی شائع کی تھی کہ موسم بہار میں پھر زلزلہ آئے گا۔ چنانچہ دوسرے سال ایسا ہی ایک شدید زلزلہ پھر آیا۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, آپ کو الہام ہوا, بھونچال آیا اور شدت سے آیا, زمین تہوبالا کر دی گئی. اس زمن میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ اس دن آسمان سے کھلا کھلا دھواں نازل ہوگا اور اس دن زمین زرد پڑ جائے گی, یعنی سخت قحط کے آثار ظاہر ہوں گے. میں بعد اس کے جو مخالف میں بعد اس کے جو مخالف تیری توہین کریں گے تجھے عزت دوں گا اور تیرا کرم کروں گا. وہ ارادہ کریں گے جو تیرا کام نہ تمام رہے, اور خدا نہیں چاہتا کہ جو تجھے چھوڑ دے جب تک تیرے کام پورے نہ کرے. میں رحمان ہوں اور ہر ایک امر میں تجھے سہولت دوں گا اور ہر ایک امر میں تجھے برکتیں دکھلاؤں گا. پھر حضور فرماتے ہیں ایک جگہ کہ یاد رہے کہ جس عذاب کے لیے پیش گوئی ہے, اس عذاب کو خدا تعالیٰ نے بار بار زلزلہ کے لفظ سے بیان کیا ہے, اگرچہ بظاہر وہ زلزلہ ہے اور ظاہر الفاظ یہی بتاتے ہیں کہ وہ زلزلہ ہی ہوگا, لیکن چونکہ عادت الہی میں استعارات بھی داخل ہیں اس لیے یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ غالباً تو وہ زلزلہ ہوگا, ورنہ کوئی اور جانگداز اور فوق العادت عذاب ہے جو زلزلہ کا رنگ اپنے اندر رکھتا ہے. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں, یاد رہے کہ خدا نے مجھے عام طور پر زلزلوں کی خبر دی ہے, بس یقیناً سمجھو کہ جیسا کہ پیش گوئی کے مطابق امریکہ میں زلزلے آئے, ایسا ہی یورپ میں بھی آئے اور نیز ایشیا کے مختلف مقامات میں آئیں گے, اور بعض ان میں قیامت کا نمونہ ہوں گے اور اس قدر موت ہوگی کہ خون کی نہریں چلیں گی. اس موت سے پرند چرند بھی باہر نہیں ہوں گے, اور زمین پر اس قدر سخت تباہی آئے گی کہ اس روز سے کہ انسان پیدا ہوا ایسی تباہی کبھی نہیں آئی ہوگی, اور اکثر مقامات زیر و زبر ہو جائیں گے کہ گویا ان میں کبھی آبادی نہ تھی, اور اس کے ساتھ اور بھی آفات زمین و آسمان میں ہولناک صورت میں پیدا ہوں گی, یہاں تک کہ ہر ایک عقل مند کی نظر میں وہ باتیں غیر معمولی ہو جائیں گی اور حیرت اور فلسفہ کی کتابوں کے کسی صفحہ میں ان کا پتہ نہیں ملے گا. تب انسان میں اضطراب پیدا ہوگا کہ یہ کیا ہونے والا ہے, اور بتیرے نجات پائیں گے اور بتیرے ہلاک ہو جائیں گے. وہ دن نزدیک ہیں, بلکہ میں دیکھتا ہوں کہ دروازے پر ہیں, کہ دنیا ایک قیامت کا نظارہ دیکھے گی, اور نہ صرف زلزلے بلکہ اور بھی ڈرانے والی آفتیں ظاہر ہوں گی, کچھ آسمان سے اور کچھ زمین سے. یہ اس لیے کہ نوع انسان نے اپنے خدا کی پرستش چھوڑ دی ہے, اور تمام دل اور تمام ہمت اور تمام خیالات سے دنیا پر ہی گر گئے ہیں. میں نے کوشش کی کہ خدا کی امان کے نیچے سب کو جمع کروں, پر ضرور تھا کہ تقدیر کے نوشتے پورے ہوتے. میں سچ سچ کہتا ہوں کہ اس ملک کی نوبت بھی قریب آتی جاتی ہے. نوح کا زمانہ تمہاری آنکھوں کے سامنے آ جائے گا, اور لوط کی زمین کا واقعہ تم بچش میں خود دیکھ لو گے, مگر خدا غضب میں دھیما ہے. توبہ کرو تا تم پر رحم کیا جائے. جو خدا کو چھوڑتا ہے وہ ایک کیڑا ہے نہ کہ آدمی, اور جو اس سے نہیں ڈرتا وہ مردہ ہے نہ کہ زندہ. حقیقت الوحی. پھر آپ فرماتے ہیں, اے سننے والو, تم یاد رکھو کہ اگر یہ پیش گوئیاں صرف معمولی طور پر ظہور میں آئیں تو سمجھ لو کہ میں خدا کی طرف سے نہیں ہوں, لیکن اگر ان پیش گوئیوں نے اپنے پورے ہونے کے وقت دنیا میں ایک تہلکہ وفا کر دیا اور شدت گھبراہٹ سے دیوانہ سا بنا دیا اور اکثر مقامات سے عمارتوں اور جانوں کو نقصان پہنچا, تو تم اس خدا سے ڈرو, تم اس خدا سے ڈرو جس نے میرے لیے سب کچھ کر دکھایا. آپ کے کچھ علامات ہیں. فرمایا, مجھے اللہ جل شانہ نئی خبر یہ خوشخبری بھی دی ہے کہ وہ بعض عمراء اور ملوک کو بھی ہمارے گروہ میں داخل کرے گا, اور مجھے اس نے فرمایا کہ میں تجھے برکت پر برکت دوں گا, یہاں تک کہ بادشاہ تیرے کپڑوں سے برکت ڈھونڈیں گے. اور یہ کسی حد تک ہم نے پورا وقت بھی دیکھا, آئندہ بھی انشاءاللہ دیکھیں گے. پھر الہام ہے 1883 کا. فرمایا کہ پھر بعد اس کے فرمایا انا انزلنا ہو قریبا من القادیان و بالحق انزلنا ہو بالحق نزلنا صدق اللہ و رسول و کان امر اللہ مفولا. یعنی ہم نے ان نشانوں اور عجائبات کو اور نیز اس الہام اور عزم و عرف و حقائق کو قادیان کے قریب اتارا ہے اور ضرورت حقہ کے ساتھ اتارا ہے اور ضرورت حقہ اترا ہے. خدا اور اس کے رسول نے خبر دی تھی کہ جو اپنے وقت پر پوری ہوئی اور جو کچھ خدا نے چاہا تھا وہ ہونا ہی تھا. پھر ایک الہام ہے, فرمایا اللہ جل شانہ نے مجھے خبر دی ہے کہ یسلون علیک صلحاء العرب و ابدال الشام و تسلی علیک الارض و السماء و یحمدک اللہ عن عرش. اس کا صاحب مرزا بشیر احمد صاحب رضی اللہ نے ترجمہ کیا ہے کہ تجھ پر عرب کے صلحاء اور شام کے ابدال درود بھیجیں گے, زمین و آسمان تجھ پر درود بھیجتے ہیں اور اللہ تعالیٰ عرش سے تیری تعریف کرتا ہے. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.